بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. پیش حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے مزید فضل یہ فرمایا کہ ثم اجتبا ہو ربو ہو، انہیں اپنا مقبول بندوں میں، جیسے پہلے سے مقبول بندوں میں تھے، اسی طرح مقبول بندوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا. یعنی ظاہری اعتبار سے ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتبا ہو ربو ہو، اللہ تعالیٰ نے مقبول بنا لیا، یعنی مقبول تو تھے ہی. اسے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے رضامندی کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نتیجے کو دیکھ رہے ہیں کہ نتیجتاً یہ شخص کیا کرنے والا ہے، اور اس بنیاد پر رضا کا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ رضا دائمی ہوتی ہے. ہم انسانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ آج کسی کی کوئی بات اچھی معلوم ہوئی، ہم اس سے خوش ہو گئے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل وہ کس حال میں ہوگا. اللہ تعالیٰ چونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو گزشتہ آئندہ تمام احوال جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی سے رضا کا فیصلہ فرما دے، اور انبیاء تو انبیاء ہیں، ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمایا، تو انبیاء جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے رضا کا فیصلہ جب فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ کی رضا سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہو. ہاں، ظاہری طور پر عتاب کبھی فرما دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ظاہری طور پر عتاب فرمایا تھا اس کو بھی ختم فرما دیا. ثم اجتبا ہو ربو ہو فتاب علیہ، توبہ قبول فرمائی، وحدا، اور پھر دنیا میں کس طرح رہنا ہے، ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، اس کا طریقہ بتلا دیا. اس کی مصلحتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے میں کیا کیا فوائد ہیں. تو گویا اصل ہمارا وطن جو تھا وہ جنت. آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے اصل وہ رضا حوا، یہ دونوں جنت میں تھے. تو ہمارا اصل وطن جو ہے وہ تو جنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عارضی طور پر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ دیکھو جنت سے میں نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ صحیح راستہ معلوم کر کے تم خود اپنے وطن اصلی جنت دوبارہ پہنچ جاؤ. بغیر مانگے دولت تمہیں دے دیتا اور جنت دے دیتا تو وہ قدر نہ ہوتی، تم اپنی محنت کرو اور مجھے خوش کر کے اپنے اعمال کے ذریعے سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، پھر تمہارے درجات کے لحاظ سے، کوشش کے لحاظ سے تمہیں آخرت میں، اگر تم نے میری مرضیات کے مطابق عمل کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے وطن اصلی جہاں سے آئے تھے دوبارہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر ناراض کیا تو اپنے وطن اصلی دوبارہ کبھی نہیں جاؤ گے. بعض لوگ حدیث سمجھتے ہیں، حدیث تو نہیں ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، حدیث نہیں ہے یہ. بعض لوگوں نے تو اس کا موضوع کہا، بہرحال حدیث نہیں ہے. اگر اس کا مفہوم ہے تو یہی ہے کہ انسان کو اپنی اصل وطن جس جنت سے وہ اتارا گیا ہے، جنت کی محبت انسان میں ہونی چاہیے اور ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ایمان کا تقاضا ہے، راضی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت حاصل ہوگی۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اب جب دنیا میں اترے ہو، عارضی طور پر میں نے دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں فسادات بھی ہوں گے، آپس میں دشمنیاں بھی ہوں گی، ابلیس اور شیطان بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، تم لوگ آپس میں بھی، تم لوگوں کو آپس میں بھی شیطان جھگڑا کرانے کی کوشش کرے گا، دنیا میں تم آگے بڑھنے کی اور شہرت پانے کی اور عزت اور مال و جاہ کی کوشش کرو گے، لیکن دیکھو فمن اتبع ہدایا، اگر میرے طریقوں کے مطابق عمل کیا اور میری ہدایت جو اللہ آسمان سے ہدایت نازل فرماتے رہے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاری، تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی مشقت نہیں ہوگی۔ اب آگے یہاں سے آیات آگے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا، ذکر کے معنی یاد، ذکر کے معنی نصیحت، یہاں پر دو اور بھی ترجمے ہیں لفظ ذکر کے، لیکن یہاں پر یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا یا جو میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا، نصیحت پہلے نازل ہوئی تورات کی شکل میں، پھر انجیل کی شکل میں، درمیان میں زبور کی شکل میں نازل ہوئی، پھر اخیر میں قرآن کریم کی شکل میں، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، ذکر سے اعراض کے کیا معنی ہے اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں، پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ذکر کے معنی ایک تو نصیحت ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے کوئی اعراض کرے۔ اعراض کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ اعراض کی ہم تین صورتیں کر لیتے ہیں تاکہ مفہوم ذہن میں آ جائے۔ ایک تو اعراض کی صورت وہ ہے جو اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے کی تھی شروع دور میں، اور بعد میں بھی بعض اس پر قائم رہے، وہ ہے نصیحت، اللہ کی نصیحت سے اعراض کرنا، یعنی اس پر ایمان نہ لانا۔ یہ تو سب سے برے درجے کا اعراض ہے۔ اعراض کی دوسری شکل یہ ہے کہ ایمان تو انسان لے آئے لیکن عمل نہیں کرتا، قرآنی احکام پر عمل نہیں کرتا، اعراض کی دوسری شکل ہے۔ ظاہر ہے بہت بری شکل ہے، لیکن کم از کم ایمان تو ہے، پہلے والی صورت سے یہ درجہ بہتر ہے اور بہت بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعراض کی ایک تیسری شکل یہ ہے کہ انسان، اب ظاہر ہے جتنا جس درجے کا انسان عمل کرے یا نہ کرے اس سے فرق پڑے گا، تو تیسری شکل یہ ہے کہ انسان ایمان بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن کوتاہیاں بھی کرتا رہتا ہے، تو کچھ درجے میں اعراض کر رہا ہے۔ یہ تو ہم اس وقت ہے تین معنی جب ہم ذکر کے معنی لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب اور نصیحت نامہ، اس سے کوئی شخص اعراض کرے۔ ذکر کے معنی اللہ کی یاد کے بھی آتے ہیں، قرآن کریم میں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد، اور ظاہر ہے نصیحت قرآن تورات انجیل اللہ کی یاد ہی کے لیے ہیں۔ تو جو اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، وہی بات، ایمان نہ لائے، یا تو ایمان نہیں لاتا، یا ایمان تو لاتا ہے عمل نہیں کرتا، یا پھر یہ کہ ایمان بھی ہے عمل بھی ہے لیکن بس وہی جیسے ہم لوگوں کے طریقہ ہوتا ہے، نماز پڑھ لی بے توجہی کے ساتھ، تسبیحات بھی پڑھ لی، کوئی دھیان نہیں کہ کیا پڑھا، اعراض، دل میں توجہ اور دھیان نہیں۔ شاید اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میں وہ بات دہرا دوں، پہلے کبھی آئی تھی اور بہت مختصر لفظوں میں، کہ ذکر کے کیا مفہوم ہے۔ ذکر کا اصل مفہوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں رہے، اور جو نہیں رہتا تو اس کے لیے فرماتے ہیں اعرض عن ذکری۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد کی تین قسمیں ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی ایک صورت یہ ہے کہ ذکر لسانی، انسان زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے اکثر ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو ذکر کی توفیق دی ہے، ہماری زبان سے ذکر جاری کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یہ ہے پہلا درجہ، یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہے پہلا درجہ، لیکن یہ نہیں کہ یہ بیکار ہے، بیکار نہیں ہے۔ انسان جب کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے، تیسری منزل پر اگر کوئی انسان جانا چاہ رہا ہے تو پہلی منزل پر تو پہلے ہی جانا پڑے گا، پہلی منزل پر پہنچے گا، جب وہاں پہنچ گیا پھر دوسری منزل پر جائے گا، اس کے بعد تیسری منزل پہ وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ذکر کے یہ تین منازل ہیں، پہلی منزل ہے زبان سے ذکر کرنا، ذکر لسانی، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلا درجہ ہے تو اللہ کا انعام ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آگے بھی بڑھنا ہے، صرف یہاں رک نہیں جانا پہلی منزل پہ، اس لیے کہ ہمیں اوپر پہنچنا ہے، آگے والے منزل پر، آگے والے درجات پہ جانا ہے۔ تو ایک ہے ذکر لسانی، اس کے بعد جب انسان اس کو اہتمام کر لیتا ہے، عادت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا درجہ عطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لیکن اسی وقت جب انسان ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کوشش کی ہے، تو اب نماز میں دھیان لگ رہا ہے، لیکن نماز میں سلام پھیر لیا، کاموں میں لگ گئے، دنیاوی مشاغل میں لگ گئے، تو اب اسی میں لگ گئے، اب اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں رہا۔ یہ ہے دوسرا درجہ، بہت اچھا ہے لیکن ہے دوسرا درجہ، آخری درجہ نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب تعریفی کلمات فرمائے ہیں تو فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تیسرا درجہ ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کو تجارت کرنا، بزنس کرنا، خرید و فروخت، عام گھر کی ضروریات کے لیے انسان خریدنے بیچنے کے لیے کوئی چیز لے جاتا ہے، یا بزنس کرنے میں انسان جو معاملات کرتا ہے، ان صحابہ کو یہ تمام کام اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ کو اس طرح یاد کرے، یعنی پہلے دونوں درجے کے بعد والا درجہ، کہ جب زبان سے ذکر کرتا ہے، دل میں بھی دھیان ہوتا ہے، اور دل میں دھیان ایسا مستحکم ہو جائے کہ چاہے دنیاوی مشاغل میں لگا ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو، اور ہر چیز میں اللہ کی مرضیات کا خیال رکھے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ ہم تو اسی میں لڑتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جب ذکر کر رہے ہوں تو دھیان لگ جائے، نماز پڑھ رہے ہوں تو دھیان لگ جائے، دوسرے درجے پر حاصل کرنے ہی کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ابھی تو درجات اور بھی ہیں۔ بہرحال ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ جس کا پہلے بھی بار بار تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنے کا ایک آسان طریقہ اعمال مسنونہ کا اہتمام ہے، اور اس کا مفہوم واضح ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ، السلام علیکم، اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ ہے، تھوڑا سا دھیان بھی دے دے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں، تو موقع موقع پر انسان پڑھتا رہے گا، گاڑی میں بیٹھا دعا پڑھ رہا ہے، گاڑی سے اترا مسجد میں جا رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، ہر موقع پر انسان جو کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تسبیح کا موقع آ رہا ہے، کوئی دعا ہے، کوئی سلام ہے، خیال کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے، اس دھیان کے ساتھ انسان اگر عمل کرتا رہے، جو کرتا ہے وہ کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ میں دھیان بھی لگاتا رہے، سنت پر عمل کرتا رہے، تو انشاءاللہ جیسے علماء نے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کثرت سے ذکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، ان میں یہ شخص شمار ہو سکتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں یہ شخص شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے اور اس کو اہتمام نہیں ہے، یہ سب پڑھنے سننے کے بعد بھی اپنی دنیا میں مصروف ہے، اپنے مشاغل میں لگا ہوا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے، ومن اعرض عن ذکری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کماؤ، خوب لگو دنیا میں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو, کر لو جو کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھو میری طرف سے اعلان ہے, فإن له معيشة ضنكا, تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں, دیکھو تم میری یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو, کمال ہو, شاید پیسے تمہارے پاس آ جائیں گے, بینک بیلنس بھر جائیں گے, لیکن یاد رکھو میں کہہ رہا ہوں, میں رب ہوں, میں قادر مطلق ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان لہو معیشتا ضنکا, زندگی تنگ ہو جائے گی. معیشتا ضنکا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, ہمیں بتلا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا نتیجہ ہوگا اگر تم میری یاد سے غافل رہے. معیشتا ضنکا کے ایک معنی ہے دنیا میں انسان کی زندگی تنگ ہو جائے. تنگ کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان پہ مالی لحاظ سے تنگی میں ہو, جگہ تنگ ہے رہنے کی, نہیں, تنگ زندگی. اصل تنگی جو ہوتی ہے وہ قلب کی تنگی ہوتی ہے, قلب میں بے چینی بے اطمینانی ہوتی ہے, انسان گھر میں جا رہا ہے پریشانیاں. معیشتا ضنکا, بزنس میں لڑائی جھگڑے, معیشتا ضنکا, تنگ زندگی. طرح طرح کی آفات اور بلیات اور مصائب پریشانیاں, معیشتا ضنکا. لیکن ان سب کے ساتھ یہ خیال رہے, ان سب تکلیف ظاہری تکلیفوں کے ساتھ اگر دل میں سکون ہے تو پھر یہ تکلیف تکلیف نہیں ہے, یہ رفع درجات ہے, وہ ایک مستقل ایک شریعت کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ جتنا اللہ کے جو مقرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اس کو سخت آزمائشوں سے گزارتے ہیں, لیکن قلب میں سکون ہوتا ہے. تو اگر کسی کوئی دنیاوی تکالیف سے گزر رہا ہے, دل میں تعلق مع اللہ اور سکون اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اور اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت کی ایک علامت ہے, اللہ تعالیٰ کے اس پر رضامندی کی ایک علامت ہے. لیکن اگر دل میں سکون نہیں ہے, دل میں بے چینی ہے, تو معیشتا ضنکا ہے اس کے لیے. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ معیشتا ضنکا دل کی بے اطمینانی, بعضوں نے فرمایا کہ معیشتا ضنکا دل کے اندر جو قناعت کی صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. قناعت کے معنی, انسان کو ایک تو قناعت ہوتی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے بہت دیا ہے, مجھے مزید کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. اور بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن نہیں نہیں یہ بھی مل جائے اور چاہیے اور مجھے یہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے, یہ فقر ہے. چاہے ملین اس کے پاس ہو, ایک اور ملین کی اس کو حرص ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ فقیر ہے, اس کو ایک ملین کی ضرورت ہے, اور دوسرا شخص جس کے پاس $100 ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہ مالدار ہے. بہرحال, تو کبھی دل کا سکون سلب ہو جاتا ہے, کبھی قناعت کی صفت سلب ہو جاتی ہے, کبھی مال وغیرہ میں برکت ختم ہو جاتی ہے, طرح طرح کی پریشانیوں سے انسان گزرتا ہے. معیشتا ضنکا, یہ بڑے بڑے مالداروں میں کتنے واقعات پیش آتے ہیں کہ خودکشی کر لی. کیوں کی؟ کیا پیسوں کی کمی تھی؟ ان کے پاس بڑے بڑے محل تھے, ان کے پاس ہر طرح کی ظاہری دنیاوی دولت تھی, سب کچھ تھا, لیکن جتنی بڑی دولت اللہ کو ناراض کر کے کمائی تھی تو اتنی بڑی پریشانی بھی آئی کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. معیشتا ضنکا, ایک اور معنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ معیشتا ضنکا کے معنی ہے قبر اور برزخ کی زندگی, وہ تنگ ہو جائے گی. دنیا میں گزار لے جو گزارنا ہے, بہت سے لوگ ہیں ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتے کہ کوئی مشقت سے زندگی گزار رہے ہوں, گناہوں والی زندگی, لیکن کما رہے ہیں. دنیا میں ظاہری راحت بھی ہے, ظاہری راحت, ہم نہیں جانتے دلوں کی حالت کیا ہے, اندرونی حالات کیا ہے, ظاہری راحت ہے, لیکن جیسے ہی روح جسم سے نکلی اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا میں تکلیفوں سے نہیں گزرے اور اللہ کو ناراض کر کے تم نے دنیا کمائی ہے, تو چلو دنیا سے گزر گئے, تو قبر میں جانے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. قبر, انسان کی جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو گویا کہ دنیا سے اس کا اب رشتہ ظاہری طور پر منقطع ہو گیا, اب اس کو قبر میں دفن کیا جائے نہ کیا جائے، بہرحال وہ گویا کہ ایک طرح سے قبر میں پہنچ ہی چکا ہے۔ وہ ایک ظاہر ہے ایک الگ بحث ہے کہ دفن ہونے سے پہلے ان کے لیے کیا ہوتا ہے، دفن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وہ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے دفن ہونا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دفن ہونے والے نہیں ہیں، ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال معیشتاً دنکن، قبر اور برزخ، مرنے کے بعد سے انسان کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ نہ وہ دنیا میں آ سکتے ہیں نہ پوری طرح آخرت میں ہیں، لیکن بس درمیان کی ایک جگہ ہے، قیامت کا انتظار کریں گے۔ معیشتاً دنکن، تنگ زندگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اگر تم اس تنگی سے نکلنا چاہو اور سکون کی زندگی گزارنا چاہو تو کیا کرو؟ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ہم تو مؤمن کہلاتے ہیں، ہمیں قرآن، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اس کے باوجود کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ اچھا یہ پریشانی ہو گئی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ پہلی چیز ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ سکون قلب اگر سلب ہوا ہے، کسی وجہ سے پریشانی ہے، تو پہلا کام تو یہ کہ ہم تلاوت اور دعا کا اہتمام کریں۔ بہت سی مرتبہ انسان پریشان ہوتا ہے، نہیں پتہ کیوں پریشانی، سوچتا ہے شاید بیمار ہوں، شاید دوائی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی انسان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہو رہی ہے، یا یہ کہ دماغ ایسا لگ رہا ہے کہ بس بہت بوجھ ہو گیا ہے اور اب میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، پتہ نہیں تو بعد چڑچڑاپن مزاج میں آ گیا ہے، بہت سی مرتبہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری روح کسی عبادت، کسی ذکر، کسی تسبیح کی عادی تھی اور ہم نے اس کو وہ چیز دی نہیں، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو وہ راحت پہنچا دی جائے، کچھ تلاوت کر لی جائے، کچھ تسبیحات پڑھ لی جائیں، تو دوبارہ انسان اپنی جو معتدل حالت ہے اس پر آ جاتا ہے، بہت مجرب ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لیکن اگر میری یاد سے اعراض کر کے زندگی گزاری یا میری نصیحت سے، میری نصیحت کو نہ مانتے ہوئے اور قرآن کو نہ مانتے ہوئے زندگی گزاری تو تنگ زندگی گزارنی پڑے گی، دنیا میں نہیں تو قبر میں جانے کے بعد آخرت کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ اعمى، اندھا ہوگا، کیسا اندھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اعمى البصر، بعض فرماتے ہیں اعمى القلب، دونوں ٹھیک ہیں، یعنی ایسا ہوگا کہ آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہا اور دل بھی اندھا ہوگا، اس کو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، جنت کی طرح کا راستہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، دوزخی کے راستے پر چلتا پھرے گا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا، کیونکہ قلب اعمیٰ ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تو اب نور، اللہ تعالیٰ کے نورانی وجود کہاں اس کی نظروں میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اعمیٰ القلب، دل میں بھی اندھا ہوگا، اور کچھ وقت قیامت کا ایسا بھی ہوگا کہ آنکھوں کی بینائی بھی اس کی سلب کر لی جائے گی، ہاں پھر کچھ وقت ایسا آئے گا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہوگا، اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے ان کو گزاریں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پروردگار آپ نے مجھے اندھا ہونے کی حالت میں کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو مجھے نظر آتا تھا، قیامت کے دن آج آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح میری نشانیاں، میرے احکام، میری آیاتیں تجھ تک پہنچی تھیں لیکن تو نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، تو نے ان کا کوئی خیال نہ رکھا، نہ ایمان لایا، نہ عمل کی کوشش کی۔ فنسیتها، نسیان کے معنی ترک الایمان کے آتے ہیں، ایمان نہ لانا، نسیان کے معنی ترک عمل کے بھی آتے ہیں، ہماری زبانوں میں بولتے ہیں نسیان کے، ویسے معنی تو بھولنے کے آتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب مثلا باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اور وہ نہیں کرتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے سنی نہیں بات، سنی تو ہے لیکن عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میری باتوں میں نسیان ایسا معاملہ کیا جو ہے بھول گئے تھے تم، فنسیتہا، میری باتوں کا تم نے کوئی اعتبار نہ کیا. ایمان نہیں لائے تو کافر ہیں، بظاہر وہی لوگ مراد ہیں. یا یہ کہ ایمان تو لائے تھے، دل سے مان لیا تھا لیکن عمل نہیں کیا، فنسیتہا وکذلک الیوم تنسا، تو آج تجھے بھلا دیا جائے گا، ہم تجھے اندھیروں میں، ظلمتوں میں اور تکلیفوں میں ڈال کر ایسا کر دیں گے گویا ہم تجھے بھول گئے. وکذلک الیوم تنسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی. وکذلک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بدلہ ہے اسی طرح ہر اس شخص کو یہ سزا دیں گے ہم، اسی طرح ہم سزا دیں گے، نجزی سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جو اسرف، حد سے آگے بڑھتا ہے. اللہ کے احکام اللہ نے مقرر فرما دیا، اتنا جائز، اس سے آگے ناجائز. تو جائز سے آگے بڑھ کر ناجائز والا عمل کر لینا اسرف، اسراف ہے. ہم تو اسراف مال میں سمجھتے ہیں، فضول خرچی، کہ جتنی ضرورت اس سے زائد انسان استعمال کرے اسراف. کسی بھی چیز میں اسراف، حدیث میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یہ کیا اسراف؟ سعد رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو عبادت ہے، وضو تو عبادت ہے. ان کا جملہ تو بہت مختصر تھا لیکن مفہوم یہ تھا، جملہ تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں دو تو جتنا بھی دو اسراف نہیں ہے، دیتے رہو، 1000 دے دو، 2000 دے دو، 10000 دے دو، کام آنے والی چیز ہے. تو انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ وضو میں انسان وضو کر رہا ہے تو عبادت ہی ہے، عبادت میں میں زائد کر لوں تو اسراف کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وضو کا طریقہ جیسا منقول ہے اس طرح کرو. اگر جاری نہر پر بیٹھ کر بھی وضو کرو گے، پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے، تب بھی جاری نہر پر بھی بیٹھ کر وضو کرو گے اور وہاں پر بھی اگر زائد پانی استعمال کیا تو وہاں پر بھی اسراف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہماری عادتیں وضو میں بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کی ہے، چونکہ ہمارے پاس یہ نل کا سسٹم جو ہے یہی بہت عجیب چیز ہے، جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا شرعاً کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور چونکہ وہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہمارا وضو شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہوا اور پانی میں اسراف پایا گیا تو اس کی وجہ سے نماز جو اس پر موقوف ہے، وضو پر، جب وضو ہمارا صحیح طریقے پر نہیں ہوا تو نماز میں بھی جو برکت، نماز میں بھی جو دھیان اور خشوع اور توجہ ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے ایک مد کی مقدار سے، جو کہ ہمارے یہاں پانی کی جو چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں اس کے برابر تقریباً ہوتا ہے. خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی، میں تو اسراف کو سمجھا رہا تھا کہ اسراف، حد سے آگے بڑھنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرما دی ہیں، بعض جائز ناجائز کی اور بعض پسندیدہ ناپسندیدہ ہونے کے لحاظ سے، حلال حلال سے آگے بڑھ کر حرام کی طرف چلے گئے، اسراف ہے. اور وضو میں بھی انسان ضرورت سے زائد پانی استعمال کر رہا ہے، وہاں بھی اسراف ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. ہر وہ شخص جو اللہ کی بیان کی ہوئی حدود سے آگے نکل جائے اور حرام کام کرنے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہی بدلہ ہوگا، وَلَعَذَابُ، وہی بدلہ ہوگا یا اسی طرح کا بدلہ ہوگا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور آخرت کا عذاب، دنیا میں تنگ زندگی تو ہوگی وہ ہوگی، لیکن آخرت کا عذاب اشد، وہ بڑا سخت ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا بھی ہے. دنیا ختم ہو جاتی ہے، جن لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، جل گئے، بہت سخت تکلیف سے گزرے لیکن ختم ہو گئے، آخرت کی راحت میں تو پہنچ گئے. لیکن آخرت میں جو جلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آخرت میں جو جلائے جائیں گے تو ابقا، وہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. جب تک گناہ دھل نہیں جاتے اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر فرمائی ہے، جتنی مدت کے لیے جلنا مقدر فرمایا ہے، طے فرمایا ہے کہ اس گناہ کے لیے اتنے عرصے تک جلنا ہوگا، وہ جلنا ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہ انسان جل کے مر جائے، یہ بھی نہیں کہ صرف جسم کا باہری والا حصہ جلے گا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، نہیں۔ آخرت کی آگ بڑی عجیب ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اس کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ۔ اور التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ جو انسان کے جسم ہوتے ہوئے، کھال کے کھال ہوتے ہوئے، کھال بھی جلے گی لیکن اس کے ہوتے ہوئے اندر دل تک پہنچ جائے گی اور اندر کی چیزوں کو جلائے گی۔ انسان اپنے ہاتھ پہ آگ برداشت نہیں کر سکتا، اور دل اور اندر کی چیزیں اتنی نازک ہیں کہ ہلکا سا بھی اگر کوئی کنکر بھی اس پہ لگ جائے تو انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ ہماری تجربے ہوتے ہیں، آنکھ میں اگر بال بھی آ جائے تو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا سا کنکر آ جائے تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو دل تو بہت کمزور چیز ہے، وہاں تک وہ آگ پہنچے گی کیا حال ہوگا، تصور سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، ولا عذاب الآخرہ، ولا عذاب الآخرت اشد و ابقا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی ساری نصیحتیں میری طرف سے ہو رہی ہیں، اہل مکہ کو اتنی نصیحتیں کی جا رہی ہیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کیا ان اہل مکہ کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی اس بات سے بھی کہ ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو، امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں لوگ چلتے ہیں۔ پہلے تو ہم آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے اس کو لے لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مکہ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ والے، یہ ملک شام جاتے ہیں، ملک شام جاتے ہوئے، مکہ مکرمہ سے ملک شام جاتے تھے، پہلے مدینہ منورہ آتا ہے پھر آگے جاتے ہیں ملک شام، تو درمیان میں مدائن صالح علیہ السلام، قوم ثمود جہاں آباد تھی وہ جگہ آتی ہے، اور اس کے علاوہ لوط علیہ السلام جہاں آباد تھے وہ بستیاں آتی ہیں، عذاب کے آثار ان جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اقوام تھی کسی زمانے میں وہاں رہتی تھیں، اور اب یہ ٹوٹے ہوئے مکانات کے کچھ آثار باقی بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ان علامتوں کو تم دیکھو، ان نشانیوں کو دیکھو کہ کوئی قوم یہاں بستی تھی اور ان پر عذاب آیا تھا، ان سے تو عبرت حاصل کرو، کیا اس سے بھی تمہیں ہدایت حاصل نہیں ہوتی کہ کتنی بستیاں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، کتنی جماعتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں لوگ چلتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور ان گزشتہ واقعات میں یا پیچھے کیے بیان کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں ان میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل کو عربی زبان میں عقل کے لیے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے نحیتن، اس کی جمع آتی ہے نحا، نہی کے معنی ہے روکنا۔ عقل کا کام ہے انسان کو غلط چیزوں سے روکنا۔ تو عقل والوں کو کہا جاتا ہے گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے روکنے کی کوئی چیز ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کی عقل ہی صحیح نہیں ہے، وہ کوئی بھی غلط کام کر لے گا، کوئی چیز توڑ دی، کسی کو مارا، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس روکنے والی جو عقل ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو عقل روکنے والی چیز، عقل وہ اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو بری چیزوں سے روکے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے، برائیوں سے روکنے والی عقل موجود ہے، ان کے لیے ان پیچھے بیان کی ہوئی باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جن کے پاس عقل اور سمجھداری نہیں ہے ان کے لیے پھر یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ولولا کلمۃن، اب سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ والے، یہ تو خیر ہم نے بات کر لی، آیت پر بات کر لی، مکہ والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے گزشتہ جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں ان سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے پہلوں کے واقعات پڑھو اور ان سے سبق حاصل کرو، پہلوں کے واقعات پڑھو ان سے سبق حاصل کرو، کون تھے، کیا کرنے والے تھے جنہوں نے نجات پائی، اور وہ کون تھے، کون سے اعمال کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، دیکھو تم صحیح راستہ اختیار کرو، غلط باتوں سے بچو، ہمارے لیے سبق ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان الزام و اجل مسمى، ولولا کلمۃ سبقت من ربک و اجل مسمى لکان الزام، مفہوم کے لحاظ سے آیت یہ ہے، ایک سوال کا جواب ہے اس آیت میں۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنی شرارت پر اتر آئے ہیں، آپ بھی ان کی مذمت کر رہے ہیں، آپ ان کو اتنے نصیحت کر رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں مانتے، تو یا اللہ آپ ان کو عذاب کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ کے اپنے نبی کو اور صحابہ کو راحت کیوں نہیں پہنچا دیتے ان کو عذاب دے کر؟ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جتنی مصلحتیں ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبقت من ربک، کلمتن سبقت من ربک، اللہ نے ایک بات طے کر دی ہے، اور اجل مسمن، مدت مقرر کر دی ہے۔ دو باتیں اللہ نے طے کر دیا ہے کہ فی الحال ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کو ان مشکلات سے گزرنا ہے، اور جتنی مشقت سے گزارا جاتا ہے اسی کے بقدر سونا اور ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے کو جتنا مٹی سے صاف کیا جاتا ہے اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو، اور خاص طور پہ شروع کے صحابہ کو، سابقین اولین کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے مجاہدات کروائے تھے، جن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا تھا، ان صبر کے مراحل نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا مصلحت، کیا حکمت ہے، اللہ نے ایک بات طے کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجل مسمن، مدت مقرر فرما دی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی لکان الزامن، تو ابھی ابھی ان پر عذاب آ جاتا۔ لیکن عذاب ابھی نہیں آ رہا، تو آپ کا وہ معاملہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے کوئی نہ کوئی مخالف تو ہوتے ہی ہیں، اور مخالف کبھی طاقتور ہوتا ہے حکومت کے سطح پر تو اس کے لحاظ سے تکلیف پہنچائے گا، کبھی مخالف ہوتا ہے ذرا بہت ہی کمزور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں تو کم از کم وہ گالی دے دے گا، سامنے ہمت نہیں ہوئے تو پیچھے برائیاں کرے گا۔ تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کا قوی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کمزور انسان بھی بہت قوی انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک مچھر انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، انسان کیا ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تکلیف تو کہیں نہ کہیں سے انسان کو پہنچ سکتی ہے، تکلیف کا علاج انسان کیا کرتا ہے؟ جب کسی سے عداوت، دشمنی، کوئی انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو عام طور پہ انسان یہ کرتا ہے کہ انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، میں اس کو اس کے مقابلے میں یہ تکلیف پہنچاؤں۔ یہ حل نہیں ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا، انسان اس کے مقابلے میں ایک تھپڑ مار دے تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم پرانی حالت پر آ گئے اور معاملہ صاف ہو گیا، نہیں، اب معاملہ صاف نہیں ہوا، اب معاملہ شروع ہوا ہے، اب دشمنی کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اس لیے حدیث کہتی ہے کہ معاف کرو، معاف کرو گے تو بعد میں سکون حاصل ہوگا۔ خیر، یہاں ہم قرآن کی آیتوں تک رہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ہم سے دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو انسان پہلا قدم یہ اٹھانا چاہتا ہے کہ انتقام لے لے، بدلہ لے لے، اگر وہ نہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا، دل میں انتقام نہیں لیتا تو کم از کم دل میں اس کو جو پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا، یہ غلط تھا، اب دل میں سوچتا رہتا ہے، یا ظاہری طور پر انتقام لے گا، یہ دل میں اس کے لیے پریشان ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں اس کی وجہ سے راحت ملنے والی نہیں ہے. راحت چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں کیا کرو. بڑا عجیب نسخہ ہے، بہت قیمتی نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت مختصر جملوں میں ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں مخالفین کہتے ہیں ان پر آپ صبر کرتے رہیے. فاصبر علی ما یقولون، مخالفین جو باتیں کہتے ہیں آپ ان پر صبر کرتے رہیے. اور انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں صبر کر لیتا ہوں، انتقام نہیں لیتا، نہیں نہیں ابھی کافی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر دل میں پریشانی رہتی ہے، نہیں اس نے مجھے یہ کہا، فلانے نے مجھے گالی دے دی تھی. انسان یہ تو سوچے کہ ہم کیا ہیں، اور سامنے والا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اس کی کیا حیثیت تھی کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا تھا. ہم یہ سوچے کہ ہم بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، اور جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے وہ بھی اللہ ہی کے اختیار سے کر رہا ہے. کرنے والا اللہ ہے، سبب کسی کو بنا دیا. کیوں سامنے والے نے ہمیں کیوں گالی دی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرانا چاہتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی درجہ ہے جہاں تک ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، دو میں سے ایک چیز تو ہے. اور ظاہر ہے ہم لوگوں کے گناہوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن دو میں سے کوئی ایک چیز تو ہے، یا کوئی گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے والے کی گالی دینے کی وجہ سے معاف کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بلند مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے ہم سے کوئی مجاہدے کی ضرورت تھی، وہ ہم کر نہیں رہے، تو اچھا سامنے والے نے گالی دے دی، سامنے والے نے ہمیں برا کہہ دیا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. یہ ایک سوچ ہے جس کو ذرا بدلنے کی ضرورت ہے. جو کوئی بھی کچھ کرتا ہے قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتا ہے. جس کو قرآن نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ بھی جب درخت سے گرتا ہے اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم، اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ کے یہ سب کچھ محفوظ ہے، اللہ کے علم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، کوئی اپنے اختیار سے نہیں کرتا انسان. یہ ہماری سوچ ہے جس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں ان پر صبر کرتے رہے. یہ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے کہا مجنون، شاعر، کاہن، ساحر، پتہ نہیں کیا کیا کہا، صبر کرتے رہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ فاصبر علی ما یقولون. بلکہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کہہ دے تو دل کے اندر کہیں تو یہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرا کہاں یہ مقام تھا کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دے رہے تھے وہ مجھے دے رہے ہیں. یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ جو نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی وہ ہمیں بھی دی جا رہی ہے. مانگنا نہیں ہے پریشانی، لیکن جب کوئی آ جائے تو اپنے دل کو تو یہ تسلی دے سکتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. ہمارے مشائخ کے عجیب عجیب حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں یہی بتایا کہ واقعات سے عبرت حاصل کرو. ایک بزرگ تھے، جب ان کے گھر میں فقر ہوتا تھا، تنگی ہوتی تھی، بزرگ اللہ والے بڑے اونچے مقام کے، گھر میں فقر آیا، اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ یا اللہ میں تو اس درجے کا آدمی نہیں تھا کہ اللہ والوں والی چیز، یعنی فقر و فاقہ جو اللہ والوں کے یہاں ہوتا ہے، کہ اللہ والوں والی بات آپ مجھے عطا فرماتے کہ گھر میں فاقہ ہو. یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ نعمت مجھے کس نیکی کے بدلے میں اللہ آپ مجھے یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں. اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. ان کی سوچ ہی کچھ اور تھی. ایک بزرگ تھے، تیار ہوئے، کپڑے پہنے، نماز کے لیے جا رہے تھے، اوپر سے کسی نے کچرا پھینک دیا. ہماری سوچ ہوتی ناراض ہوتے، ان کی سوچ تھی یا اللہ یہ نہیں کہ کس نے پھینکا ہے، کس کی اجازت سے پہ کہ اللہ کی اجازت سے. ان کی نظر اللہ پر ہوتی تھی، ہماری نظریں بدل گئیں، سوچ بدل گئی، کہنے لگے یا اللہ میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ برسائی جاتی، میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہوں، اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ برسائی جاتی. یا اللہ تو نے اتنا ہی کرم فرمایا کہ کچھ کچرائی گندگی ہی گر گئی، گئے کپڑے بدل لیے اور نماز کے لیے چلے گئے. ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ نسخہ آپ مختصراً مکمل کر لیتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی مخالفت کرے، دشمنی کرے، دو کام کر لو. نمبر ایک، فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں وہ کہتے ہیں اس پر صبر کر لو، نہ ان کی غیبت کرو نہ سامنے ان کی برائی کرو، خاموش صبر، بلکہ یہ سوچو کہ ان کی طرف سے ہمیں ہدیہ ملا ہے، ان کی طرف سے ہدیہ ملا ہے. ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہمارے گناہوں کی معافی کا، درجات کی بلندی کا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ایک کام کرنا ہے، صبر کرتے رہیے. دوسرا کام، اللہ کی تسبیح و تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ. اور بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ نماز میں اعلیٰ درجے کی اللہ کی حمد و ثناء ہوتی ہے، الحمد للہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات. نماز تسبیح ہے، حمد ہے. تو بہرحال ایک کام کرنا ہے صبر، دوسرا کام کرنا ہے سبح بحمد ربک، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، تسبیح و تحمید، یا ہم یہ کہہ لیں کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. کن اوقات میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبل طلوع الشمس، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز اس کا اہتمام کر لو. یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہو گئی. قبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز. یہ دو نمازیں سب سے اہم ترین نمازیں ہیں، فجر اور عصر، جس کو حدیث میں کہا من صلی البردین، اور بعض روایتوں میں العصران کا لفظ آتا ہے، فجر اور عصر. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، دو نمازیں ہو گئیں. ومن آناء اللیل فسبح، اور دن کے اوقات میں، اور دن کے اوقات میں، آنا اچھا رات کے اوقات، آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، رات کے اوقات میں مغرب عشاء آ گئی، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور نماز پڑھیے، جو کہ مغرب عشاء کی نماز آ گئی. آنا اللیل فسبح و اطراف النہار، اب اس میں فجر آ گئی، ظہر آ گئی، مغرب عشاء آ گئی، باقی رہ جاتی ہے ظہر کی نماز. اطراف النہار کے معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے، اس لیے کہ وہی باقی رہ گئی. اور اطراف النہار، دن کے دو حصے ہم کر لیں، پہلا آدھا ختم ہوتا ہے زوال پہ، دوسرا آدھا شروع ہوتا ہے زوال سے، تو دن کے پہلے کنارے کا اخیر، دوسرے کنارے کا شروع، اطراف النہار، دن کے دونوں کنارے جہاں جمع ہو رہے ہیں، ایک معنی، یعنی ظہر کی نماز. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تعین کرنے کی ضرورت نہیں کہ ظہر ہی کی نماز مراد ہے، بلکہ اطراف النہار، دن کے سب کناروں میں، دن کا شروع کا کنارہ فجر کی نماز، اخیری کنارہ عصر کی نماز، درمیانی کنارہ ظہر کی نماز، اطراف النہار، دن کے کناروں میں، تین ہی کنارے ہوں گے، یا شروع یا درمیان یا اخیر، اور دن کے مختلف کناروں میں بھی، دن کے اطراف میں بھی، فسبح، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور نمازوں کا اہتمام کیجئے. یہ نہیں کہا آخر میں اللہ تعالیٰ نے لعل اللہ یرضا، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اپنی خود غرضی بھی تو ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو لعلک ترضا، تمہیں ہی رضا حاصل ہوگی، تم ہی خوش ہو جاؤ گے، آخرت میں ثواب ملے گا، اس پر خوشی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرمائے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے. اور واقعتاً جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو $10,000 دیتے ہیں، آپ ایک دن کی نمازیں چھوڑ دیں، بس نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان کو نماز میں جو راحت ہے وہ $1,000 میں نہیں ہے، $10,000 میں نہیں ہے. لعلک ترضی، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، تو آپ اور ہر قرآن پڑھنے والا، لعلک ترضی، دیکھو دشمنوں کی دشمنی ہوگی، آپ یہ دو کام کر لیں، صبر اور ان اوقات میں تسبیحات اور نماز کا اہتمام، آپ کو سکون قلب حاصل ہوگا، آپ خوش ہو جائیں گے. لعلک ترضی، خوشی کی زندگی، دنیا میں سکون کی زندگی حاصل ہوگی. یہ ایک اہم نسخہ ہے، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی کی مخالفت سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں نسخہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو کام کا اہتمام کر لو، صبر اور نمازوں کا اہتمام، یا صبر اور تسبیحات کا اہتمام. اور تسبیحات کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک وقت، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو دل میں سکون ہوگا، سکون قلبی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس سے انسان کو یہ اچھی طرح انسان کے مزاج میں اور دل میں یہ بات جم جائے گی کہ اب جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں اس لیے کہ گناہ زیادہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اور حدیث میں بھی اس کی تعلیم آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، تکلیف نہ مانگیں، آ گئی اس کے دور ہونے کی کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ یہ تکلیف بھی آپ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اس تکلیف کے بجائے راحت والی نعمت عطا فرما دیجئے اور عافیت والی نعمت عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.